الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوا کر دی ہے، تو آج معاشرت کے جو یعنی باب ہے، معاشرت کے باب میں حیا، جوہر ایمان، اس موضوع پہ بات ہوگی۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا سے انسان انسان رہتا ہے، ورنہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بے حیائی کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر رکتا نہیں بلکہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے منطقی انجام تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے پاس نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اس کی مختصر تفسیر یہ کہ زنا کے پاس بھی مت پٹکو، یعنی اس کے جو مبادی اور مقدمات ہیں، یعنی اس سے جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے بھی بچو، مثلا بد نظری وغیرہ، غلط چیزیں پڑھنا یا غلط چیزوں میں پہ نظر رکھنا انٹرنیٹ وغیرہ میں۔ بلا شبہ وہ خود بھی بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور دوسرے مفاسد کے اعتبار سے بھی بری راہ ہے، کیونکہ اس پر عداوتیں، فتنے اور تزی نصب مرتب ہوتے ہیں۔ یہ حکم تو زنا کے متعلق ہے، جس کے حرام ہونے کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے، اور انسان میں حیا نہ رہی تو انسانیت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے کسی بھلے برے کام کا تمیز نہیں رہتا۔ اسی معنی کے لیے ایک حدیث شریف ارشاد ہے، اضافات کر حیا فیضا فف الماشیتا، یعنی جب تیری حیائی جاتی رہے تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہیں رہا، جو چاہو گے کرو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے، جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں رہتی۔ اس کے نتائج بعض اوقات پورے قبیل اور قوموں کو برباد کر لیتے ہیں۔ سارے فتنے، چوری، ڈاکہ، قدر کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ اس جرم کا تعلق گرچہ بالواسطہ حقوق العباد سے نہیں، مگر جب حقوق العباد سے متعلق احکام کے ضمن میں اس کا ذکر کرنا شاید اس بنا پر ہو کہ جرم بہت سے ایسے جرائم کو لاتا ہے جن سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے، اس کی سزا بھی سارے جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے، کیونکہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں جرائم کو اپنے میں سموئے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہے، اور جہنم ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں کی اس سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ آل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ یہ مظہری کی روایت۔ مظہری ایک دوسرے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں، اس کی شرح ابو داؤد کی روایت میں یہ کہ ان جرائم کے کرنے والے جس وقت مبتلا جرائم ہوتے تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور جب پھر اسے لوٹ جاتے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ عزوجل سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم حیا کرتے ہیں اور تمام تعریف اللہ کے لیے۔ رسول کریم فرمایا، یہ حیا نہیں بلکہ حیا یہ ہے کہ تو اپنے سر اور جن پر پردہ مشتمل ہے، عورتوں کو سر سے پاؤں تک ناخن تک کفایت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حیا والا جو مضمون ہے بہت زیادہ اہم ہے آج کل، کیونکہ اس وقت جو ہمارے دشمن ہے وہ اسی چیز کو ہمارے اندر زیادہ فروغ دلوانا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا، یورپ اور امریکہ وغیرہ اس سے ناراض ہیں، اس بات پر کہ وہ عورتوں کو حقوق کیوں نہیں دیتے۔ اب عورتوں کے حقوق انہوں نے غصب تھوڑے کیے ہیں، صرف یہ کہ ان کو باہر گھر سے باہر نہیں آنے دیتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کا سلسلہ کیا، حالانکہ یہ عورتوں کا حق نہیں، عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے گھروں کے لیے پیدا کیا ہے، گھر کے اندر گھر کا ملکہ ہے، لیکن باہر جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب باہر کی جگہ نہیں ہے اس کی، باہر کے لیے مرد ہے، اندر کے لیے عورت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ صرف اسی وجہ سے ناراض ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم، تو تعلیم کے وہ خلاف نہیں ہے، تعلیم تو وہ بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ تعلیم جو عورتوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے ہو جو ان کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہو، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک یعنی تم اب ہماری طرح بے حیائی نہیں کرو گے اس وقت تک تم مطلب ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ تو اس کا قرآن پاک میں باقاعدہ واضح طور پر تعلیم موجود ہے، اور وہ ہے ولن تردان کل یہود ولن نصارہ حتیٰ تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد جاءك من العلم انك اضل من الخاسرين۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ہم سے ناراض ہیں، تو اس بنا پر ناراض ہے کہ ہم ان کی طرح کیوں نہیں ہیں، تو ظاہر ہم ان کی طرح ہو نہیں سکتے، وہ ہم سے مطلب ظاہر ہم جو ہے نا ہمارا دین ہمارا دین ہے، ان کا دین ہمارا دین ہے۔ قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ چیز جو ہے نا مطلب ہمیں مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آج کل بعض دفعہ مذہبی یگانگت اور مطلب اس کا جو ہے نا وہ ہم آہنگی کے اوپر بات ہوتی ہے، تو وہ بات ایک دوسرے کے کو برداشت کرنے والی بات نہیں ہے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس لیے وہ کرتے ہیں کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب کی چیزوں کو لے لیں۔ جیسے اکبر بادشاہ نے سات دھرم مطلب شروع کیا تھا کہ ہر مذہب سے اپنے خیال میں جو اچھی چیزیں تھیں وہ جمع کی تھی، تو وہ ظاہر مطلب انہوں نے ایک نیا مذہب بنایا تھا دین الہی، تو ظاہر وہ تو ایسی بات نہیں تھی، تو اس کے خلاف جو ہے نا ہمارے جو مشائخ تھے انہوں نے بڑا کام کیا، مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہم نوال حضرات نے بڑی محنت کی اور اس کو ختم کر دیا۔ تو آگے کا جو ہے مطلب موضوع وہ ہے صدق، سچائی کی فضیلت۔ وہ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آیا اور اس کو سچا بھی جانا سو وہی پرہیزگار ہے۔ صدق اور سچائی کو جہاں خدائی صفت ہونے کا شرف حاصل ہے، وہاں انسانی اخلاق کے میدان میں بھی اسے سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام حاصل ہے۔ معاشرہ سچ پر ہی چل سکتا ہے، جب کسی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہمارے آپس کے معاملات پر ہی پورا معاشرہ سوار ہے، اس لیے معاشرے میں سچ کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ صدق چونکہ دل اور زبان کی ہماہنگی کا نام ہے، اس لیے اگر سچائی اور صداقت حاصل ہو جائے تو نیکیوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اعمال اور اخلاق کی بنیاد سچائی ہے، اس لیے اسلام نے صرف صدق کے اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنے کا مسلمانوں کو پابند بناتے ہوئے اس کو تقویٰ کا ایک تقاضا قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن میں صدق ہی کام آئے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ ہی کام دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حساب اور بے شمار رحمتیں کر رکھی ہیں، اللہ پاک کی اپنے بندوں اور خاص طور پر ایمان والے بندوں پر رحمت کا تو انداز ہی جدا ہے کہ ان کے لیے ان کی زندگیوں کے ہر ایک لمحے میں رحمت اور مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب رکھ دیا ہے، اور اپنے بندوں کی درجہ بندی فرما کر ان کی ایمان اور اعمال کے مطابق انہیں مختلف قسم اقسام میں بیان فرمایا، ان اعمال کو اپنی رحمت و مغفرت، اجر و ثواب یا اپنے غیظ و غضب، سزا اور عذاب کا سبب بیان فرمایا۔ ان اعمال میں سے دو کو بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تبارک ارشاد فرماتے ہیں، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیم، تاکہ اللہ پاک صدق والوں کو ان کے صدق کی جزا عطا فرمائے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشش کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں خبر ملتی ہے کہ ایمان کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد صدق ہے، وہ منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے، بس ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو پہچان لیں، ان کا جھگڑا نہ ہو۔ اور یہ خبر بھی ملتی ہے کہ منافقت آخرت میں عذاب کا سبب ہے، جبکہ سچائی ثواب کا بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ صرف ثواب پر موقوف نہیں بلکہ آخرت میں بندے کی نجات کے بنیادی اسباب میں سے، جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحت النہار خالدین فی ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگ کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے سے باغات ہیں جن کے لیے نیچے دریا ہیں، ان باغات میں سچے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ صدق، جسے عام طور پر ہم لوگ سچائی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مفہوم سچ بولنا لیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر، باطنی طور پر سب کے سامنے اور تنہائی میں، غرض یہ کہ ہر وقت اس طرح ہے کہ اس کا عمل، اس کے اقوال، اور اس کا ظاہر، اور اس کا باطن ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک خاص معاملہ ہے کہ ایمان کے لیے اخلاص لازمی صفت ہے، اور صدق اخلاص کو اپنے اندر لیا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک صاحب صدق مخلص ہوتا ہے، لیکن ہر مخلص صاحب صدق نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اخلاص جو ہے، جو کہ بہت بڑا، یعنی مطلب جو ہے نا وہ سائل تقاضا ہے یعنی ایمان کا، وہ جو ہے نا جز ہے صدق کا۔ صدق کی پہچان تین درجوں پر ہوتی ہے۔ صدق کی پہچان، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صادق یعنی سچا ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدوق یعنی بہت سچا ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدیق یعنی بہت ہی زیادہ سچا ہے۔ وہ اس کی تیسرا درجہ صدق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے صدق کا دنیا میں ایک پل تو یہ فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی محبت ہر ایک ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں راسخ کر دی، اور دوسرے انعام یہ عطا فرمائے کہ ان کے بہت ہی زیادہ سچے ہونے کی خبر ہر ایک ایمان والے ایمان والی کے دل دماغ میں راسخ کر دی، اس کی زبان و قلم پر رائج دی، اور آخرت کے انعامات کے بارے میں عبر عطا فرمائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ کی اطاعت کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر گیا، تو آخرت میں یقین نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ ساتھی تو بہت ہی اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یقین نہیں جانتا تھا کہ اس کے مخلوق میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جنہیں اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بلا فصل خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگلی آیات میں ایمان والوں کے دل جمی کے لیے اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض و عناد رکھنے والوں کے لیے عذاب کی خبر کا ارشاد فرمایا، ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ سب کے بارے میں بہت اچھی طرح علم رکھنے والا کافی۔ اس آیت مبارکہ میں صدیق سے مراد نبیوں علیہ السلام کی پیروکار ہے، اور یہ بتایا کہ انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہوتا ہے، اور صدیقوں کی تعریف یوں کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے براہ راست پیروکار ہو، ساتھیوں میں، صحابیوں میں سے اپنی تصدیق کی برکوت کے بنا پر سب سے زیادہ بہترین اور ہوں، اور یہ انبیاء کرام کی طرف سے خاص طور پر چنے گئے ہوں۔ اس صفت کی بنا پر یہ لوگ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اور بلند رتبے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والا درجہ صادقین کا ہے، جن کا راہ پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی تابع فرمانی میں ان کے ساتھ رہنے، اللہ تعالیٰ کے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کے غیظ و غضب سے بچو اور سچائی والوں کے ساتھ رہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، منافقین کے ساتھ نہیں ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا گروہ صحابہ و اجمعین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صادقین، سچائی والوں کی تفسیر میں چند اور اقوال بھی مذکور ہیں۔ بس کہا گیا کہ صادقین سے مراد انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کہا گیا کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن نے اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کیے، اور کہا گیا کہ صادقین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دو بلا فصل خلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا گیا کہ صادقین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ و اجمعین ہیں، اور کہا گیا کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن نے اس طرح حق کو قبول کیا، اس کی تصدیق کی، اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ مختلف اقوال اختلاف نہیں ہیں، بلکہ تنوع افہام ہے، اور سب کے اپنی اپنی جگہ پر ایک صحیح مفہوم لیے ہوئے، اور کوئی بھی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے خلاف نہیں۔ صدق کے حصول کے چند اہم ذرائع۔ پہلا ذریعہ والدین کا اپنا عمل، یہ سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنی اولاد کے دلوں اور دماغوں میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے راسخ کر سکتے ہیں، اس طرح کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ انہیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اگر بچے دیکھیں ان کو والدین ہر معاملے میں سچ پر عمل پیرا رہتے ہیں، ان کے قول کے فعل ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، تو بچے خود بخود ایسا ہی کرنا سیکھتے چلیں گے، اور جب یہ کام ان کی زندگی کا لازمہ بن جائے گا اور وہ کہیں بھی بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر انہیں صدق کے بارے میں معلومات اور قولی تعلیم کا آغاز کرنا چاہیے۔ ذرا سوچیے، ایسے والدین جو سچے نہیں ہوتے، ان کے قول اور فعل، ان کے ظاہر و باطن ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، ایسے والدین کا اولاد بھی خود بخود جھوٹ اور دھوکہ دہی سیکھ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یا ساتھ ساتھ ہی کی جانے والی نصیحت کسی کام نہیں آتی۔ مثلا بچے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ ان کے والد صاحب لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے لیے، اپنی تجارت چلانے کے لیے، اپنے ساکھ بنانے کے لیے، لوگوں میں اپنی شان بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کچھ ایسے معاملہ والدہ کا بھی ہوتا ہے۔ عام روزمرہ کے معاملات میں ایسے جھوٹ اور دھوکہ بازی کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ والد کسی کے آنے پر یا کسی کے فون کے آنے پر بچوں میں سے کسی کو کہتے ہیں کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے، یا کہہ دو کہ ابو سو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور والدہ چند روپے کی چیز کی قیمت کئی سو میں بتاتی دکھائی دیتی ہے، خاوند کی دی ہوئی چیز یا خود خریدی ہوئی چیز کو میکے کا تحفہ بتاتے ہوئے سنائی دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بچے اگر محسوس تربیت اور تعلیم صرف اپنے والدین سے حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے ہر بڑے سے حاصل کرتے ہیں، پر جب یہ والد یا والدہ خاندان کے بڑے اور معاشرے میں بڑے بچوں کو جھوٹ بولتے سے بننے سے منع کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، تو ان بچوں کے دلوں میں اپنے والدین اور بڑوں کے لیے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن کے نتائج بعد میں نکل ہی کر رہے جاتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلے نتیجہ ہوتی ہے کہ اولاد اپنے کاموں کے بارے میں ان والدین سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں، ان کی دھوکہ دینے لگتی ہے۔ بس یہ ہم سب کا اجتماعی فرض ہے کہ ہم سے دھوکا اپنائے رکھیں، تاکہ ہم اپنے مانے ہوئے نئی نسل، ان کے ذریعے ان کے بعد آنے والی اگلی نسل میں صدق کے پودے لگاتے جائیں اور جھوٹ اور دھوکہ دہی کی بےخونی کرتے جائیں، اور ہم سب کو جھوٹ اور دھوکہ دہی سے محفوظ رکھے اور ہمارے نسلوں کو بھی۔ دوسرا ذریعہ، اللہ پاک کی ذات پاک اور اس کے صفات اور اس کی قدرت کی پہچان۔ انسان کے اندر وہ احساسات اجاگر کرنے کا اہم سبب ہے، وہ انسان کو جھوٹ سے دور رکھنے اور صدق کے مزے منزلیں طے کرنے کے اہم سبب ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی قدرت کی پہچان انسان کو ہو جائے تو یہ بڑا سبب ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ سے دور رکھے اور صدق کے منزلیں انسان آسانی کے ساتھ طے کرے۔ کیونکہ اللہ پاک کے صفات جب پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سب سنتے ہیں اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں اور دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو پھر انسان ظاہر جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تیسرا ذریعہ، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پختگی کا یقین، ہمیشہ کی یقین۔ دنیا اور اس کی سجاوٹ، اس کے پلو پولو کی حقیقت جان کر اس کی طرف راغب نہ رہنا، اور آخرت کی حقیقت جان کر اس کے میں خیر و فائدے کے اصول کی تگ و دو بھی انسان کو مسالک و صدق کا سالک بنانے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو دنیا ہے مطلب اس کی بے ثباتی انسان کو نظر آنی چاہیے اور محسوس ہونی چاہیے، اور آخرت جب شروع ہو جائے گا تو پھر ختم نہیں ہوگا۔ تو اس بات کے لیے پھر ہم وہ چیزیں اختیار کریں جو وہاں کے کام کی ہو۔ اس کے لیے جو ہے مطلب گویا کہ کل لا بل تو حبون العاجلہ تھا و تذرون الآخرہ، اس سے سبق لے کر عاجلہ کی چھوڑ کر، یعنی عاجلہ کی سوچ کو چھوڑ کر عاجلہ کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم ذریعہ تصوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب دنیا راس کل خطیہ، یعنی دنیا کے محبت ساری خطاؤں کی جڑیں۔ جب یہ بات ذہن میں رکھی جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہو کہ ان ساری خطاؤں کی جڑ اگر دل سے نکال لیا جائے تو جھوٹ اور منافقت سے بھی جان چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، پر دنیا کی محبت نکالنے کے لیے جو بھی ترکیب ہوگی وہ صدق حاصل کرنے کی بھی ترکیب ہوگی۔ یہ بات اب قارن پر مخفی نہیں ہوگی کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا فن تصوف کہلاتا ہے، اس لیے صادقین آخر میں صادقین بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صادقین میں شامل فرمائے۔ وہ آخر دعوان الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد رب العالمین برحمتک۔